السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى في موضع آخر: وكذلك يجتبيك ربك. وقال تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صدق الله العظيم. معزز المكرم سامعين العظام، الدكتوران لله، گزشتہ ہم حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے غالباً دو ناموں کا تذکرہ کر رہے تھے. ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا داعی ہونا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی ہونا اور عربی ہونا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا اور سراج مہین ہونا. گزشتہ عرض کیا گیا تھا کہ موقع رہا تو عرض کریں گے کہ اس کائنات میں نور سے استفادے کی شکل اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی. ایک ہوتا ہے نور مطلق اور دوسرا ہوتا ہے نور مقید. نور مطلق حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات سے کہا جاتا ہے، اور نور مقید میں کل مخلوقات کے انوارات شامل ہیں. ان مخلوقات میں مخلوق اعظم اور ان معلومات میں معلوم اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے منی کا نور. اور یہ نور اعتبارات کے لائن سے اگر غور کیا جائے تو سب سے اعلیٰ درجے کا، کامل درجے کا، اکمل درجے کا اور مکمل درجے کا نور. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فطرت انسانی میں حق تعالیٰ نے حاکمیت ولیت کی ہوئی، تصرف اس کا خاصہ ہے. جس شے کو یہ آدمی دیکھتا ہے اسے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اگر اس کی رعنائی ہو، اس کے اندر حسن و جمال ہو اور اس کے اندر کمالات پائے جائیں تو فطرت انسانی اس شے کی طلبگار بن جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک ہیرا ہے، چمکتا ہے، دمکتا ہے، خوبصورت بھی ہے، قیمتی بھی. آدمی کی طبیعت چاہتی ہے کہ یہ میرے پاس، اس قیمتی شے سے استفادہ کرنے کے لیے تگدو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے. اگر انسان کے بس میں ہوگا تو خرید لے گا اور اپنے گھر لائے گا اور اپنے گھر کی زینت بنا لے گا. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیز آدمی کی وساط سے باہر ہو جاتی ہے، پھر اب وہ آدمی اس چیز پر تصرف نہیں کر سکتا، اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. خواہش تو اپنی جگہ ہوگا، جذبہ اپنی جگہ ہوگا، ارمان اپنی جگہ ہوگا، تمنائیں اور آرزوئیں اپنی جگہ ہیں، لیکن استفادہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ اس کی وساط سے باہر. اس کی مثال کائنات ارضی و سماوی میں پروردگار عالم نے بہت سی دی. آپ سے آدمی استفادہ کر لیتا ہے، گزشتہ میں نے اشارہ دیا، چاند سے آدمی استفادہ کر لیتا ہے، سورج سے آدمی استفادہ کر لیتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، کیونکہ چاند اور سورج بھی مخلوق ہیں، ہم بھی مخلوق ہیں. لیکن افضل کون ہے؟ چاند افضل ہے کہ ہم افضل ہیں؟ احادیث مبارکہ کہتی ہے کہ چاند اور سورج تو تمہاری غلامی کے لیے بنائے گئے. اللہ نے قرآن میں فرمایا: اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. اور تھوڑے لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں. یاد کرتے زمینوں کا نظام ہو کے آسمانوں کا، زمین کو چیر کر اس سے دانوں کا اگنا ہو رہا، پھل پودوں کا نمودار ہونا، یا یہ کہ ان پھلوں کے وجود میں آنے کے لیے جس حرارت کی ضرورت ہے وہ چاند میں ہے، جس شدت کی ضرورت ہے، جس حدت کی ضرورت ہے وہ سورج میں ہے، جس تمازت کی ضرورت ہے وہ سورج میں ہے، اور جس ہوا کی ضرورت ہے وہ پھر اللہ نے ہواؤں کو اشجار کے ذریعے کائنات سے پھیلایا ہوا ہے. یہ کس نے کیا؟ سب اللہ نے کیا، لیکن افضل کوئی مخلوق نہیں، انسان اشرف المخلوق بنایا گیا، افضل المخلوق بنایا گیا، جب یہ اشرف ہے اور افضل ہے اور یہ کائنات اس کی غلامی کے لیے ہے، تو پھر انسان کے اختیار میں ہوتا تو کتنی اچھی بات ہوتی کہ میرے دل میں آتا میں دل میں چاند بلا دیتا، میری تمنا ہوتی میں رات میں سورج کو بلا دیتا، یہ انسان کے بس میں نہیں تھا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ چلو تم اس سے فائدہ اٹھا لو، ان کے اوقات کو معین اور متعین کر کے ہم کائنات میں بھیج دیتے ہیں اور اس سے استفادے کی ہم شکلوں کو پیدا کر دیتے ہیں، یہ غیر اختیاری ہے، تمہارے اختیار سے باہر ہم نے کر دیا۔ اب اس مخلوق نور کا عالم یہ ہے کہ یہ انسان کو جلا دیتی ہے، اس کا مان کا جلانا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ سورج کی حدت اور سورج کی شدت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر آدمی چاہے کہ میں سورج کی روشنی سے اپنی مرضی کے مطابق فائدہ اٹھاؤں، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ معلوم ہے اعظم ہے اور مخلوق ہے نور کے اعتبار سے، لیکن اس کے باوجود نور اس درجے کامل ہے کہ وہی چاند کے اندر جو نورانیت ہے وہ عکس مصطفی ہے، اور سورج میں جو نورانیت ہے وہ نور محمدی کا عکس ہے، اور اس کائنات میں جتنی روشنیاں ہیں وہ نور محمدی کے عکوس و ادلال ہیں۔ تو پھر اب مجھے بتایا جائے کہ نور محمدی سے انسان براہ راست کیسے فائدہ اٹھا، اس سے فائدہ اٹھانا انسان کے بس میں نہیں تھا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اس نور کو اس کائنات میں بھیجنے کے لیے بہت ساری چیزوں میں چھان پھٹک کے بعد یا تحقیق کے بعد، جیسا کہ اللہ کا علم ہے اپنی شایان نشان، اس علم کے مطابق پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو بھی چنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کو بھی چنا، آپ کے قبیلے کو بھی چنا، آپ کے زمان کو بھی چنا، آپ کے مکان کو بھی چنا، اور آپ کے آبا و اجداد بھی انتخاب کیے ہیں، اور آپ جس جگہ بھیجے جانے والے تھے وہاں کی جگہ بھی منتخب کی گئی ہوئی، اور جن جن کی آغوش میں آپ پہنچائے جانے والے تھے وہ دواز بھی منتخبہ اور چنندہ۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھنے کے لیے، اس کائنات میں اس عظیم نور کو اللہ بھیجنا چاہتے ہیں تو کس طرح اللہ نے بھیجا، میں مختصر سے لفظوں میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 10 منٹ کے اندر مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے، اگر آپ کی توجہ رہے تو بات سمجھ میں آئے گی ورنہ نہیں۔ حضور کا نور عظیم الشان نور ہے، اور کائنات میں جتنے نورانی اشیاء نظر آتے ہیں وہ عکوس و ادلال ہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب وہ نور جو اس درجے کامل تھا براہ راست اس دنیا میں اتار دیا جاتا تو مخلوق اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ پہلی روایت، اس روایت میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں نے آدم کی خمیر بنائی اور اس آدم کی خمیر پر اپنا دست راست پھیرا، اور اس کے بعد جتنی ذریت آدم کی پوری ایک برتن میں جمع ہو گئی اللہ کے سامنے آ گئی، اور اس میں سے حق تعالیٰ جل شانہ نے ایک شخصیت کو منتخب فرمایا، وہ جسم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتلایا کہ میرے اس نور کو اس کائنات میں لے کے چلنے کے لیے کسی میں طاقت اور صلاحیت اور استعداد نہیں تھی، اگر کسی میں تھی تو وہ اس جسم میں تھی جس جسم کو چنا پروردگار عالم نے، اور یہ چننا اللہ کا چننا ہے جس کو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، وہ کردار کا یہ سبھی کرم ہو، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، ہم نے آپ کو چنا ہے، ہم نے آپ کو چھانٹا ہے، ہم نے آپ کو سب میں سے علیحدہ کر کے نکالا ہے، یہ چنندہ ہوں، چنا ہوا ہوں، نمبر ایک۔ دوسری بات، کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے چننے کا جو نظام تھا اس میں مختلف کڑیاں اور پہلو ملتے ہیں احادیث کے اعتبارات میں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے چھان لیا اجسام انسانی کو، منتخب کر لیا اس میں سے اجسام انبیاء کو، نبیوں کے جسموں کو علیحدہ کر لیے، اور نبیوں کے جسموں کو چننے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے جسموں کے درمیان سے ایک خصوصی جسم کا انتخاب فرمایا، اس جسم کا نام جسم ابراہیمی ہے، اور اس جسم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، اس انتخاب کا نام جسم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ انتخاب کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کرۂ ارض پر ایک نور کو بھیجنا ہے تاکہ اس نور سے ہر مخلوق استفادہ کرے، اور اس کو بھیجے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے انتخابات ہیں۔ اس کو قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں ہی تعبیر کیا ہے، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اب تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نفوس قدسیہ میں سے جس ذات گرامی کو چن لیا, اصطفا جو کہتے ہیں چننا, اجسام انبیاء میں سے چنا. انبیاء میں اللہ نے جو ایک کے نام بھی لیے, آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, اس کائنات کے اندر جو انبیاء کی نفوس قدسیہ ہیں اور انبیاء کی نفوس قدسیہ میں اپنے نور کو داخل کرنے کے لیے حق تعالیٰ نے جس جسم کا منتخب فرمایا وہ جسم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب یہاں سے نام سنتے چلیں. پہلے انتخاب کو مجتبا کہتے ہیں, دوسرے انتخاب کو مصطفا کہتے ہیں. پہلے انتخاب کو مجتبا کہتے ہیں, دوسرے انتخاب کو مصطفا کہتے ہیں. یہ دو باتیں ذہن. پھر اس کے بعد ایک تیسری شعر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں ایک نام ہے ہاشمی. ہاشم کے معنی آتے ہیں حشمت والا, ایک معنی, اور ہاشم کے ایک معنی آتے ہیں شوربے میں روٹی بھگو کر غرباء اور یتامہ کی دست نگری کرنے والا, دستگیری کرنے والا. چونکہ اس کائنات میں غریبوں کا, یتیموں کا ملجا اور ماوا بھیجا جانا تھا, اس کائنات میں یتیموں کا ایک نگران بھیجا جانا تھا, اس کائنات میں بیواؤں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا بھیجا جانا تھا, اب تعالیٰ نے اس کے لیے خاندان بنو ہاشم کا چنا. کیونکہ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ غریبوں کا خیال کرتا تھا. جس مصطفیٰ کو بھیجا جانا ہے وہ غریبوں کا خیال کرنے کی تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا جانا تھا, اس لیے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک میں ایک نام قریشی بھی کہا جاتا ہے. قریش کے معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق مفسر قرآن ہیں, ان سے ایک صاحب نے پوچھا مکہ مکرمہ میں, اے مدینہ منورہ میں, اے ابن عباس, کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور کے اسماء میں ایک نام قریشی ہے کیوں ہے؟ کہا کہ کیوں نہیں کہہ سکتا, برابر کہہ سکتا ہوں. پوچھا کہ اس کا حل تو بتائیے کہ آپ کا نام قریشی کیوں ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو قریشی اس لیے بنایا گیا, قریش سمندر کی مچھلیوں میں سے ایک ایسی مچھلی کو کہتے ہیں جو مچھلی قوت کے اعتبار سے, جو مچھلی صلاحیت کے اعتبار سے تمام مچھلیوں پر فوقیت لے جاتی ہے. وہ جہاں جاتی ہے چھا جاتی ہے اور کوئی باقی نہیں رہتا بجز اس رات کے, اس لیے اس کا نام قریش ہے. فرمایا کہ بنو قریش کا انتخاب اس لیے کیا اللہ نے کیونکہ اس کائنات میں اب کوئی دین نہیں چلانا, بس دین محمدی کو چلانا ہے, اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کا خاندان منتخب کر کے دیا کہ میرے حبیب, چونکہ مجھے پوری کائنات میں آپ ہی کو بھیجنا ہے اور پوری کائنات کے اختتام تک کے لیے, اس لیے کہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں ایک دین کے ساتھ, ایک نور کے ساتھ. یہ وہ نور ہے کہ اب اس نور پہ کوئی نور غالب نہیں آ سکتا. چنانچہ آپ قریشی بنائے, ایک معنی تو یہ. دوسرے معنی قریشی کے, سرداری والا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انا سید الاولین وانا سید الاخرین ولا فقرا, انا سید الاولین وانا سید الاخرین وبیدی لباء الحمد وآدم ومن دونه تحت لبائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ السلام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں سید الاولین بھی ہوں, میں سید الاخرین بھی ہوں, میں پوری امتوں کا سردار ہوں, میں پورے انبیاء کا سردار ہوں, سید الانبیاء بھی ہیں. اور انبیاء میں اولین جو شمار کیا گیا وہ انبیاء ہی کی نفوس قدسیہ مراد ہیں. امم تو ہیں ہی, عموم میں خصوص میں انبیاء کی ذوات ہیں, اور عموم خصوص میں ہونے کے بعد پہلے آخرین میں, عموم میں آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. چونکہ آپ قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے, اس لیے قیامت سے پہلے آنے والا جو آخری انسان ہوگا اس کے بھی سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو سرداری کی حاملیت, صلاحیت اور استعداد بھی تو اس جسم میں چاہیے تھی. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے اس خاندان کو منتخب فرمایا جس میں صلاحیتیں پہلے سے موجود تھیں سرداری کی, یعنی قریش کے معنی ہے سرداری والا. سرداری کرنے والا، سرداری کا حامل، یہی وجہ تھی کہ قریش مکہ مکرمہ کے سردار تھے، اور سردار گھرانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا پروردگار عالم نے منظور فرمایا، اس لیے آپ کا اسم مبارک اسماء مبارکہ میں ایک نام قریشی بھی ہے۔ اب مدنی کیوں ہے؟ مکے اور مدینے سے چلتے ہوئے درمیان میں وادی ابوا پڑتی ہے۔ ابوا کے معنی ابا سے اگر لیا جائے، کہتے ہیں کہ وہ جو ذمہ دار ہو، اس کائنات کا ذمہ دار ہی محمد مصطفیٰ تھا، اگر اس کو اس دنیا میں بھیجا جانا تھا تو پوری ذمہ داریوں کی صلاحیتوں کو دینا تھا، تو ابا والے گھر میں نہ بھیجتے تو کس گھر میں بھیجتے، اس لیے وادی چنی اللہ عز و جل نے وادی ابوا، وہاں سے پھر رب تعالی جل شانہ نے قبیلے کا انتخاب فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا قبیلہ چنا گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال کو بھی چنا گیا۔ اور اس چننے کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے سب سے پہلے وادی کا انتخاب ہوا، اس وادی کا نام ابوا، اور وہاں پر رہنے والی قبیلے میں جس قبیلے کا تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، بہت سارے قبیلے تھے، مورخین نے لکھا ہے ایک کا نام بنو شکیب تھا، ایک کا نام بنو قینقہ تھا، ایک کا نام بنو نذیر تھا، ایک کا نام بنو زہرا تھا۔ اگر آپ ناموں کے معنوں میں غور کریں، کسی ایک نام میں وہ معنویت نہیں ہے جو زہرا میں ہے۔ زہرا کا معنی ہے چمنستان والا، گلستان والا، پھولوں والا، کلیوں کے کھلانے کی جگہ، اس جگہ کو زہرا کہتے ہیں، بنو زہرا، وہ جگہ جہاں کلیاں کھلتی ہوں۔ اس کائنات میں اسلام کی کلی کو کھلانے کے لیے، اس کائنات میں اسلام کی کلی، ایمان کی کلی کو کھلانے کے لیے، اس کائنات میں اللہ کے کلام کی کلی کو کھلانے کے لیے، اس کائنات میں لا الہ الا اللہ کے پھول کو کھلانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جانا تھا، تو حق تعالیٰ نے بنو زہرا کا انتخاب فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ بنو زہرا میں دوسری لڑکیاں نہیں تھیں، بہت ساری لڑکیاں تھیں، ان لڑکیوں کے معنی بھی لکھے ہیں اہل سیر نے اور تاریخ نے، کہ ایک کا نام بہت کھیلنے والی، ایک کا نام عیش میں بدمست رہنے والی، ایک کا نام فلاں، ایک کا نام فلاں، لیکن کسی ایک نام میں وہ معنویت نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اس ذات کا انتخاب کیا جاتا کہ اس بدن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ڈالا جائے۔ چنانچہ ناموں کو جب دیکھا، ایک ہی نام بنو زہرا میں ملا، وہ نام آمینہ تھا، مشیت میں ایک امین امانت، مشیت میں ایک امانت پوشیدہ تھی، وہ اسی آمینہ کی گود میں پروردگار عالم نے ڈال دیا، جس کے معنی میں ہی امین امانت، امانتداری اور دیانتداری، اور جس کے معنی میں امن داخل تھا۔ پروردگار عالم کو ایک امین اس دنیا میں بھیجنا تھا، ایک امانتدار اور دیانتدار اس دنیا میں بھیجنا تھا، تو حضرت آمینہ کا انتخاب اللہ عز و جل نے فرمایا۔ یوں حضرت آمینہ کا انتخاب ہوا، اور اس کے بعد میں جس جگہ آپ کو بھیجا جانا تھا اور جس کا دودھ آپ کو پلایا جانا تھا، چونکہ اس کائنات میں دعوت کے لیے سب سے زیادہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ حلم و بردباری ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درجہ کمال کا حلم و جزم کرنا اللہ کو منظور تھا، تو اللہ نے آنے والی تاریخ کی عورتوں میں سے کسی عورت کو قبول نہیں کیا بجز اس عورت کے جس کے نام میں حلم اور سعادت پہلے سے مقدر تھی۔ پروردگار عالم نے حلیمہ کا انتخاب کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے کے لیے، تاکہ اس کے حلم اور اس کی بردباری اس کی دودھ کے ذریعے اور واسطے سے پروردگار عالم جس میں محمدی میں منتقل کرے، اور وہ نور اس کائنات میں چمکے اور ابھرے۔ میرے دوست حسن ایک نام اس موقع پر میں نے عرض کیے کہ تسلسل حضرت کے حکم سے چل رہا ہے، اللہ کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور آپ کی اطاعت نصیب ہو۔ اس موقع پر سن نے نام جو ذہن میں رکھا کرائے یا دلائے گئے ہیں اس کو یاد رکھیں۔
لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Thank you. Allah, 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 All
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ونقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا من النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو دربدر فرما دیجیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے. اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے، عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے، دربدر کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ بڑے خطا کار ہیں، اے اللہ رات کے اندھیرے میں گناہ کیے، دن کے اجالے میں کیے ہیں. اے اللہ جان جان کر آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اے اللہ انجانے میں ہم سے لغزشیں ہوتی رہی ہیں. اے اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ جان کر کے گناہ کو معاف فرما، انجانے میں ہوئے لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ چھپ کے کیے گناہوں کو معاف فرما، علانیہ کیے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اگر تو معاف نہ کرے تو کون ہمیں معاف کرے گا؟ اے اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کوئی اور معاف کر سکتا ہے. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ تو بڑا غفار ہے. اے اللہ اپنی غفاریت کی چادر ڈال دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی توبہ کو سچی پکی توبہ بنا، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ سچا پکا مسلمان بنا دے. اے اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے مردوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بچوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نوجوانوں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہمیں دنیا کی راحت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی راحت نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر فرما. اے اللہ ہر طرح کی عافیت دارے نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہمیں معلوم نہیں کس کے سینے میں کیا حاجتیں چھپی ہیں. اے اللہ تو ہر سینے کی جائز حاجتوں کو جانتا ہے، اے اللہ تو ہر ناجائز حاجت کو بھی جانتا ہے. اے اللہ ہماری ہر جائز حاجت کو پوری فرما دے، اے اللہ ہماری ہر جائز خواہش کو پوری فرما دے. اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، اے اللہ ہمارا ایمان بڑا ناقص ہے. اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم ایمان کامل لے کے نہیں پہنچ سکتے جب تک تیری توفیق نہ ہو. اے اللہ اپنی توفیق ہمارے شامل حال کر دے. اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، یقین صادق عطا فرما. اے اللہ ایمان کا علو و کمال نصیب فرما، اے اللہ یقین کا علو و کمال نصیب فرما، اے اللہ مرتبہ احسان عطا فرما، اے اللہ اپنا عرفان نصیب فرما، اپنے حبیب کی سنتوں سے محبتیں عطا فرما، اے اللہ اپنے نبی کی سنت پر چلنا آسان فرما، دین و شریعت پر چلنا آسان فرما. اے اللہ ہر شرک سے ہماری حفاظت فرما، کفر سے ہماری حفاظت فرما، نفاق سے ہماری حفاظت فرما، ارتداد سے ہماری حفاظت فرما، بے دینی اور جہالت سے ہماری حفاظت فرما، نفاق سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ خیانت اور بددیانتی سے ہماری حفاظت فرما، جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ شیطان کی عیاریوں سے ہماری حفاظت فرما، نفس کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما، باغیوں کی بغاوت سے ہماری حفاظت فرما، مفسدوں کے فساد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہماری آل و اولاد کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مسلمان جہاں کہیں ہیں، ہر مسلمان کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر مسلمان بہو بیٹی کی عفت و عزت کی حفاظت فرما. اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، تیرے قرآن کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے سینوں میں تیرے قرآن کو محفوظ فرما دے، اے اللہ ہمارے سینوں میں تیرے قرآن کو محفوظ فرما دے. اے اللہ ہمیں حامل قرآن بنا، اے اللہ ہمیں عالم قرآن بنا، اے اللہ ہمیں عامل قرآن بنا، اے اللہ ہمیں حال نصیب فرما، انوارات عطا فرما، برکات عطا فرما. اے اللہ
اللہ کوئی اللہ سے ہمیں محروم نہ فرما, اے اللہ اپنے نبی پاک کے کوئی اللہ سے ہمیں محروم نہ فرما, اے اللہ ہمیں شقی بنا, اے اللہ ہمیں شقی نہ بنا, اے اللہ ہمیں سعید بنا دے, اے اللہ وہ بنا جسے تو پسند کرتا ہے, اے اللہ وہ بنا جسے تیرا محبوب پسند کرتا ہے, اے اللہ دنیا کی ہمیں عزت عطا فرما, آخرت کی سر بلندی عطا فرما, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سب کا مقدر بنا دے, اے اللہ ہمارے سینوں کی چھپی ہر جائز خواہش کو ہر حاجت کو پوری فرما, اے اللہ ہمارے ہر بیمار کو صحت نصیب فرما, اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا توقع رکھتے ہیں, اے اللہ ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما, اے اللہ ہم میں جو جسمانی بیمار ہیں انہیں جسمانی صحت عطا فرما, جو روحانی اعتبار سے کمزور ہیں اور بلا شبہ اے اللہ ہم سب روحانیت کے میدان میں کمزور ہیں, اے اللہ ہمیں روحانیت کی ترقی عطا فرما, اے اللہ ہمارے اندرون میں روحانی قوتیں عطا فرما, اے اللہ روحانی انوارات عطا فرما, روحانی برکات عطا فرما, اے اللہ فیضان مصطفی کو جاری و ساری فرما, اے اللہ ہمارے سینوں کو پاک فرما دے, اے اللہ تاکہ نبی کی سنتوں کے انوارات ہمارے قلوب میں جگمگائیں, اے اللہ ایمان کی کرنیں ہمارے قلوب میں جگمگائیں, اے اللہ یہ ہمارا دل حسد کی وجہ سے, کینے کی وجہ سے, بغض و عداوت کی وجہ سے اللہ سیاہ ہو گیا, اے اللہ سب سے بڑھ کر ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ بڑا سیاہ ہو گیا ہے, اے اللہ اسے ہم نہیں دھو سکتے جب تک آپ نہ دھوئیں, اے اللہ اپنے غفار, اے اللہ اپنے غفور ہونے کا پانی ڈال دیجیے, اے اللہ اس قلب کو پاک کر دیجیے, اے اللہ اس قلب کو پاک کر دیجیے, اے اللہ اپنی تجلیات کو جلوہ گر فرما دیجیے, اے اللہ اپنی پہچان نصیب فرما دیجیے, اے اللہ آپ کا, اے اللہ عبادت میں آپ کے حقوق کے ادا کرنے کی سعادت نصیب فرما دیجیے, اے اللہ اپنے بڑوں کے حقوق کو پہچاننے والا بنا دیجیے, اے اللہ ہمیں اپنے مشائخ کے آداب سکھا دیجیے, ہمارے علماء کے آداب سکھا دیجیے, ہمارے اکابرین کے آداب سکھا دیجیے, ہمارے ماں باپ کے آداب سکھا دیجیے, اے اللہ جن بچوں کی وجہ سے ماں باپ نالا ہیں, اے اللہ ان کے ماں باپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, اے اللہ ان کی اولاد کو ان ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, اے اللہ جن بچیوں کی وجہ سے ماں باپ کے کاندھے بوجھل ہیں, اے اللہ ان بوجھل کاندھوں کا بوجھ ہلکا فرما دیجیے, اے اللہ ان بچیوں کے مناسب جوڑے نصیب فرما دیجیے, اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دیجیے, اے اللہ ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما کر راحتیں عطا فرما دیجیے, اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما کر آسانیاں میسر فرما دیجیے, اے اللہ اہل کفر زلال کو دیکھ کر ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے, اے اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ رکھیے, اے اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام پر قائم رکھیے, اے اللہ جب اس دنیا سے جانا ہو ایمان کی کلمے کی موت نصیب فرمائیے, شہادت عظمیٰ کی موت نصیب فرمائیے, اے اللہ ہمارے اکابرین کو صحت عطا فرمائیے, اے اللہ ہمارے مشائخ کو صحت عطا فرمائیے, ہمارے علماء کو صحت عطا فرمائیے, اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کا سایہ دراز فرمائیے, اے اللہ ان کے زیر سایہ اپنی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے, اے اللہ ان کے انوارات سے ہمیں محروم نہ فرما, اے اللہ ان کے انوارات و برکات سے ہمیں محروم نہ فرما, اے اللہ دنیا اور آخرت میں ان کے انوارات کا فیض جاری فرما دے, اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا, ہم فقیر و محتاج ہیں, ہم نے اپنی فقیرانہ حیثیت کی چادر تیری بارگاہ میں پھیلائی ہے, اے غنیوں کے غنی, اے بادشاہوں کے بادشاہ, تو اپنی شایان نشان ہمیں عطا فرما دے, اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے, اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے, اے اللہ جو نہیں مانگنا تھا مانگ لیا, اے اللہ تو جانتا ہے ہم میں صلاحیت نہیں ہے, اے اللہ صلاحیت بھی دے, وہ اشیاء بھی عطا فرما دے, اے اللہ ہمارے صلاحیتوں کو اجاگر فرما دے, اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو دعائیں مانگی ہیں ہم بھی مانگتے ہیں, ہمیں عطا فرما دیجیے, اے اللہ جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, اے اللہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجیے, وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین, والحمد للہ.